میرے مرشد محبوب سیدی حسین ادی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر ہمارا سر تمہارا چاہیے، سر ہمارا سر تمہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم میں بس کو پکارا چاہیے، غم میں بس کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، لذت پر یاد تو اپنی الہامات ربانی جو ہمارے حضرت والا مرشدنا مولانا عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مستحبات کو ترک کرنے والا رفتہ رفتہ سنتوں کو ترک کرنے لگتا ہے، اور سنتوں کو چھوڑ دینا واجب کو چھوڑ دینے کا پیش خیمہ بن جاتا ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا کسی نہ کسی وقت فرائض کو بھی چھوڑ بیٹھے گا. ارشاد فرمایا کہ مستحبات کو ترک کرنے والا رفتہ رفتہ سنتوں کو ترک کرنے لگتا ہے، اور سنتوں کو چھوڑ دینا واجب کو چھوڑ دینے کا پیش خیمہ بن جاتا ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا کسی نہ کسی وقت فرائض کو چھوڑ بیٹھے گا. ارشاد فرمایا کہ اچھی غذا کھاؤ وہ ہے سنت، اور بری غذا سے بچو وہ ہے گناہ، اچھی غذا کھاؤ وہ ہے سنت، اور بری غذا سے بچو وہ ہے گناہ۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اور احقر یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ گاڑی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ناظم آباد پل پر سے گاڑی گزری تو پل کے نیچے غریبوں کی جھونپڑیوں کو دیکھ کر میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اختر، سورج تو ان جھونپڑیوں پر بھی طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، زندگی تو اس طرح بھی گزر جاتی ہے، بس اللہ کو راضی رکھو اور اپنا ایمان کسی کو نہ دو، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گاڑی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ناظم آباد پل پر سے گاڑی گزری تو پل کے نیچے غریبوں کی جھونپڑیوں کو دیکھ کر میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اختر، سورج تو ان جھونپڑیوں پر بھی طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، زندگی تو اس طرح بھی گزر جاتی ہے، بس اللہ کو راضی رکھو اور اپنا ایمان کسی کو نہ دو، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا حق کسی پر نکلتا ہے لیکن خدشہ ہے کہ اس حق کو لینے کی کوشش میں سارا سکون ختم ہو جائے گا، نماز روزہ وغیرہ بھی مشکل ہو جائے گی، تو اللہ پر چھوڑ دو کہ قیامت کے دن لے لیں گے۔ جو اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ وسط جنت میں گھر بنائیں گے۔ من ترک المرا وهو محق بنی له فی وسط الجنہ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا حق کسی پر نکلتا ہے لیکن خدشہ ہے کہ اس حق کو لینے کی کوشش میں سارا سکون ختم ہو جائے گا، نماز روزہ وغیرہ بھی مشکل ہو جائے گی، تو اللہ کو چھوڑ دو کہ قیامت کے دن لے لیں گے۔ جو اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ وسط جنت میں گھر بنائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ نے ایک تابعی سے سوال کیا کہ میرا دل موت سے بہت گھبراتا ہے، اگر کوئی میرے سامنے موت کا تذکرہ کر دے تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، اور قبرستان جاتے ہوئے تو مجھے بالکل موت معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اپنی دنیا کو تو آباد کیا اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ آبادی سے ویرانی کی طرف جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ شاہ فرمایا کہ ایک بادشاہ نے ایک تابعی سے سوال کیا کہ میرا دل موت سے بہت گھبراتا ہے، اگر کوئی میرے سامنے موت کا تذکرہ کر دے تو دل بیٹھنے لگتا ہے، اور قبرستان جاتے ہوئے تو مجھے بالکل موت معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اپنی دنیا کو تو آباد کیا اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوا کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت میر صاحب فرانسیسی احباب اور احقر سویل یعنی مولانا سویل صاحب موجود تھے، تو حضرت والا احمد برقاسم نے ہم سے سوال فرمایا کہ بتاؤ جب ہم مٹی کے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک مٹی دوسری مٹی پر عاشق ہو جاتی ہے؟ سب لوگ خاموش رہے تو فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مٹی کے اسٹرکچر پر اللہ تعالیٰ نے حسین ڈسٹیمپر کر دیا ہے، میر مارے گئے ڈسٹیمپر سے ورنہ مٹی کی حقیقت کیا تھی؟ کوئی کتنا ہی حسین ہو، سراپا حسن ہو، بلکہ حسن مجسم ہو، مگر اندر تو پیشاب پخانہ ہی بھرا ہوگا یا مشک اور زعفران ملے گا۔ ہر حسین ایک دن قبر میں اترنے والا ہے، ایسے فانی حسن سے کیا دل کا لگانا۔ یہ ہمارے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمکینوں کو حسن دے کر اسٹرکچر کو حسین بنا دیا کہ دیکھیں یہ ہمارا اللہ اور رسول کا عاشق ہے یا اس مٹی کا عاشق ہے۔ اگر ہمارا عاشق ہے تو ہمارا حکم مانتے ہوئے نظر نیچی کر لے گا۔ اگر ان حسینوں کا اسٹرکچر حقیقت میں بھی حسین ہوتا تو پھر قبروں میں جا کر یہ ٹیڑیاں سڑ کیوں جاتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہر شہر میں قبرستان ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں جس کے ہر شہر میں قبرستان نہ ہو، لیکن جنت ایسا ملک ہے جہاں کوئی قبرستان نہیں ہوگا، کیونکہ جنتیوں کا حسن کبھی ختم نہیں ہوگا، حوریں بھی ہمیشہ باقرہ اور حسین رہیں گی۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے احباب سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ لوگ 100% ہر وقت خوش اور پرسکون رہنا چاہتے ہیں یا کچھ فیصد پرسکون اور کچھ فیصد پریشان حال رہنا چاہتے ہیں؟ اس مجمع میں اور پورے عالم میں جو بھی عقل مند ہوگا وہ یہی جواب دے گا کہ ہم 100% ہر وقت پرسکون رہنا چاہتے ہیں اور بے سکونی اور پریشانی سے ہم کو کوئی مناسبت نہیں۔ وہ بے وقوف ہوگا جو دکھ اور پریشانی کا طالب ہوگا۔ 100% ہم سکون کی زندگی چاہتے ہیں، لیلم و نہارا، یعنی رات میں بھی اور دن میں بھی ہم کوئی سانس ایسی نہیں چاہتے کہ جس سانس میں ہم کو پریشانی اور بے چینی ہو۔ اب اس کا جواب دیجئے کہ ہم کو ہر وقت باسکون رکھنا اور ہمارا چین اور اطمینان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہماری حیات اور موت، ہماری عزت اور ذلت، ہماری بیماری اور صحت، ہماری مالداری اور غریبی، ہماری تجارت کی برکت اور تجارت کا گھاٹا آ جانا، جسم اور روح کی سلامتی اور ایمان پر خاتمے کا فیصلہ، عالم برزخ میں ابرار اور صالحین کے ساتھ الحاق، اور قیامت کے دن کی سختیوں میں عرش اعظم کے سائے میں بلانے کا اختیار، اور میدان قیامت میں ہمارے لیے جنت کا فیصلہ، تو ایسے زبردست عظیم الشان با اختیار مالک کو خوش کر کے ہم 24 گھنٹے پرسکون رہ سکتے ہیں یا کچھ فیصد اللہ تعالیٰ کو روزہ، نماز، تلاوت کر کے بھی خوش رکھیں، اور کچھ فیصد اپنے نفس کو حرام لذتوں سے، ذرا بدمستیوں سے اور نافرمانیاں بھی کرتے رہیں، اب اپنی عقل سے فیصلہ کر لو، کیا کچھ دیر سکون اور کچھ دیر پریشانی چاہتے ہو بھائی؟ مکمل سکون چاہتے ہو، بس اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اے اللہ، جو ہم میں سے 100% آپ کے نہیں بننا چاہتے، کچھ فیصد اپنے نفس کی خواہش میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں بھی جلد فرما کر 100% اپنا بنا لیجیے۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ اے خدا، ہم سب آپ ہی کے ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہم آپ ہی کے بندے ہیں، اس لیے سر سے پیر تک ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ہمارے ہر ذرہ جسم کو، ہماری روح اور قلب کو 100% اپنا بنا لیجیے۔ ارشاد فرمائے کہ اسلام کیا ہے؟ الاسلام هو الاحکام يظهر على الابدان، شریعت کے وہ احکام جنہیں جسم ادا کرتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الايقان يظهر على قلب المؤمن، ایمان اسے کہتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے، جیسا کہ اعراب نے کہا تھا، قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لائے۔ ارشاد ہوا، قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اعراب سے فرما دیجئے کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے جو دل کو دیکھ رہا ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ہونٹوں پر ایمان ہے، دل میں کلمہ نہیں اترا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھ کو تم اے مسلمانوں رکھتے تو ہو مگر ہونٹوں پر، دل میں نہیں رکھتے، دل میں تو بت گھسے ہوئے ہیں، کہیں دولت کا بت، کہیں بادشاہت وزارت عظمہ کی کرسیاں، کہیں حسین لونڈے لونڈیاں، کہیں لات و منات گھسے ہوئے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان کا محل قلب اور اسلام کا محل اعضا ہے۔ دل ایمان کی جگہ ہے اور ہاتھ پیر اسلام کی جگہ ہے۔ ایمان چھپی ہوئی شے ہے جو دل میں رہتا ہے، اور اسلام کھلی ہوئی شے ہے جو جسم پر آتا ہے، یعنی جسم سے اعمال کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، ہاتھ پاؤں سے پڑھی، دیکھنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، مگر اس فعل کا سب چشمہ قلب کے اندر ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت، عقیدت، آخرت کا یقین نہ ہوتا تو کبھی نماز نہ پڑھتے۔ معلوم ہوا کہ اصل میں نماز پڑھنے والا دل ہے، لیکن عمل کی صورت ہاتھ پیر پر ظاہر ہوتی ہے۔ چونکہ ایمان پوشیدہ شے ہے اور اسلام ظاہر شے ہے، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے الایمان سر والاسلام علانیہ، کہ ایمان چھپی ہوئی چیز ہے جس کو دل لیے ہوئے ہے، اور اسلام ظاہر ہے جو ہاتھ پاؤں پر ظاہر ہوتی ہے۔ وہی اندرونی شے جب تک چھپی رہتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں، اور وہی شے جب ہاتھ پاؤں پر آتی ہے تو اسے اسلام کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، اور پھر مزید ظلم یہ کہ اے نبی، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں اپنے اسلام کا کہ ہمارے اسلام سے آپ کو قوت مل رہی ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ارے ظالموں، یہ اللہ پاک کا تمہارے پر احسان ہے کہ تمہیں ایمان عطا فرمایا، اور ورنہ اللہ کے دین کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے جس سے اللہ پاک اپنے دین کا کام لے لے، اسے اپنی سعادت اور اللہ کا کرم سمجھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ قبولیت کے لیے ڈرتا بھی رہے کہ معلوم نہیں قبول بھی ہے یا نہیں۔
صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب تام اقبال قاتم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے۔ حدیث شریف جس کا ترجمہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ لقمان حکیم سے یہ پوچھا گیا، جس مرتبے پہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں کس چیز نے تم کو اس پر پہنچایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، زبان کی سچائی نے اور امانت نے اور فضول اور بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دینے نے۔ تشریح، حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور بعد نے کہا کہ ان کے خالہ کے بیٹے ہیں، اور علماء کا اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ حکیم اور ولی تھے، اور روایت ہے کہ انہوں نے 1000 پیغمبروں کی خدمت اور شاگردی کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہ تھے اور نہ بادشاہ تھے، ایک غلام کالے تھے، بکریاں چراتے تھے، حق تعالی نے ان کو اپنا مقبول بنایا اور حکمت اور جوا مردی اور عقل دی، اور اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ مزاج ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ کھانے کی چند سنتیں۔ نمبر 13، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ نمبر 14، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ نمبر 15، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا۔ نمبر 16، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا. ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو پاکیزہ اور بابرکت ہو. اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل مسرت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے ہیں. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. نمی فضل ان کے ناموں میں جن کے متعلق آپ کی تربیت اور رضائی یکے بعد دیگرے ہوتا رہا. آپ زمانہ حمل میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہو گئی، صرف 2 مہینے حمل پر گزرے تھے کہ عبداللہ شام کو قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کو گئے تھے. وہاں سے پھرتے ہوئے مدینہ میں اپنے ماموں کے پاس بیمار ہو کر ٹھہر گئے تھے کہ وہاں ہی وفات پائی. اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ آپ کو لے کر مدینہ میں اپنے اقارب سے ملنے گئی تھی. مکہ کو واپس آتے ہوئے درمیان مکہ اور مدینہ کے موضہ ابوا میں انہوں نے وفات پائی، اور اس وقت ام ایمن بھی ساتھ تھی. پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے. جب 8 سال کے ہوئے عبد المطلب کی بھی وفات ہوئی، اور انہوں نے ابو طالب کو آپ کی نسبت وصیت کی تھی. چنانچہ پھر آپ ان کی کفالت میں رہے یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا. اللہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیق.